أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم سلمنا لشهر رمضان وتسلمه منا وسلمنا فيه حتى ينقضي عنا شهر رمضان وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا صدق الله العلي العظيم عزیزان گرامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان کی آمد ہے ماہ رمضان کی آمد پر رسول گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اسی طرح اولیاء کرام کی عادت اور سنت اور روش یہ رہی ہے کہ جب بھی ماہ رمضان نزدیک آتا تھا اور جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی شب ہوتی تھی تو یہ اللہ کے بندے آسمان کے افق پر اپنی نگاہیں دوڑاتے تھے ان نگاہوں کے دوڑانے کا مقصد خداوند عالم کی اس مخلوق کا مشاہدہ کرنا مقصود تھا کہ جسے خداوند عالم نے اپنی آیات کے درمیان میں سے ایک آیت قرار دیا ہے جس کا نام چاند ہے عزیزان گرامی یہ چاند وہ چاند نہیں کہ جسے عام طور پر ہم جانتے ہیں بلکہ اس چاند کو ماہ رمضان کا چاند کہا جاتا ہے اس چاند کو دیکھتے ہی رسول ائمہ اور اولیاء کرام خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور خداوند عالم کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رو بہ قبلہ ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس چاند کو ہمارے لیے خوش آیند قرار دے کہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ صحیفہ سجادیہ میں جناب سید سجاد علیہ السلام نے چاند دیکھ کر دعا پڑھنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کے اولین کلمات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ چاند خدا کی وہ مخلوق ہے کہ جس سے انسان معرفت کا درس حاصل کرتا ہے خلاصہ کلام رسول خدا کی ایک دعا کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی کہ جسے صاحب مفاتی الجنہ نے مفاتی الجنہ کے اندر رؤیت حلال کی دعا کے نام سے پیش کیا ہے رؤیت حلال یعنی چاند دیکھنے کی دعا رسول خدا کا ارشاد ہے دعا کی صورت میں کہ اللہ یہ چاند ہمارے لیے امن اور ایمان سلامتی اور اطاعت کا چاند قرار دے اور اس میں تو ہمیں محفوظ رکھ مختلف قسم کی بیماریوں سے خدایا تو اس چاند کو ہمارے لیے نماز کو ادا کرنے، روزہ رکھنے اور نماز شب کو ادا کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لحاظ سے معاون قرار دے۔ اے اللہ، تو ہمیں اس مہینے میں سلامتی عطا فرما، اور اس مہینے کو تو ہم سے قبول کر، اور اس مہینے میں تو ہمیں تندرستی عطا کر یہاں تک کہ یہ مہینہ پورا ہو جائے۔ آخر میں جناب رسول خدا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا، جیسے ہی یہ مہینہ تمام ہو، تمام ہوتے ہی تیری مغفرت ہمارے شامل حال ہو، تیری معافی ہمارے شامل حال ہو، اور تیری رحمت کے سائے میں ہم زندگی کریں۔ عزیزان گرامی، رؤیت ہلال کے حوالے سے چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ضروری ہیں۔ ہلال کا اطلاق اور استعمال عموماً ایسے چاند پر ہوتا ہے کہ جو پہلی رات کا چاند کہلاتا ہے، مگر بعض اہل لغت نے اسے دوسری تاریخ کے چاند سے بھی تعبیر کیا ہے، یہاں تک کہ بعض اہل تحقیق افراد نے ہلال کو ہلال کی آخری تاریخ، یعنی اس چاند کی آخری تاریخ تیسری تاریخ قرار دی ہے، یعنی تیسری تاریخ تک جو چاند دیکھا جاتا ہے وہ ہلال کا چاند ہوتا ہے، یعنی اسے ہلال کا چاند کہتے ہیں، یعنی ہلال کہا جاتا ہے اسے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چاند کبھی ہلال کی صورت میں ہوتا ہے، ہلال کے ایک معنی باریکی اور نازک کے ہیں، کیونکہ پہلی رات کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، اسے اس لیے ہلال کہا جاتا ہے۔ بعض معنی اس کے دوسرے بھی ہیں، وہ معنی یہ ہیں کہ ہلال کے معنی خوشی اور شہرت اور بلند آوازی کے ہیں، یعنی کیونکہ مہینے کے آخر میں جب آسمان کے افق پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ یکایک پہلی رات کا چاند جب نمودار ہوتا ہے آسمان کے افق پر، تو لوگوں کی نگاہیں فوراً اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے، گویا یہ چاند اپنے آپ کو ان لوگوں کے سامنے دکھلا رہا ہے، اپنا چہرہ، اپنی روشنی، اپنا ضیا۔ لہذا اس اعتبار سے بھی لوگوں نے اسے، اہل تحقیق نے اسے، اس چاند کو، یعنی پہلی رات کے چاند کو، ہلال کا چاند کہا۔ دوسری چیز وہ یہ کہ جو ضروری سمجھتا ہوں رؤیت ہلال کے حوالے سے، ماہ رمضان کا چاند ہو یا کوئی دوسرا چاند ہو، اگر انسان معلوم کرنا چاہے کہ چاند دکھائی دیا ہے یا چاند دکھائی نہیں دیا، تو علماء کرام اور فقہاء عظام نے اس کی علامتیں بتائی ہیں، وہ یہ کہ جب پورے 30 دن گزر جائیں تو 30 دن گزرنے کے بعد جو دن نمودار ہو وہ پہلی کا دن ہے، وہ رات جو اس کی ہوگی وہ پہلی کی رات ہوگی۔ اسی طرح اگر دو عادل افراد گواہی دیں، چاہے آپ نے اور ہم نے چاند کو نہ دیکھا ہو افق پر، اگر دو عادل افراد گواہی دیں تو ایسی صورت میں چاند دکھائی دے گا، یعنی چاند ثابت ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نجوم کے جاننے والے، کہ جسے ہم نجومی کہتے ہیں، آیا ان کے کہنے پر چاند ثابت ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب نہیں میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل نجوم جس بات کو بیان کرتے ہیں، خاص کر کے چاند کے حوالے سے یا دوسری چیزیں کہ جو آسمان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اندازہ گیری ہے، یقینی کیفیت نہیں ہوا کرتی۔ ہاں البتہ یہاں پر ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ یہ کہ اگر نجومی ہو یا غیر نجومی، اس کے کہنے پر آپ کو یقین آ جاتا ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عادل ہے، تو ایسی صورت میں نجومی کے کہنے پر بھی چاند ثابت ہو جائے گا۔ تیسری چیز رؤیت ہلال کے حوالے سے جو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ آخر رسول، ائمہ اور اولیاء کرام چاند دیکھ کر کیوں خدا کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور دعا مانگتے تھے، آخر کیا فلسفہ ہے اس کا؟ کیوں شریعت مقدسہ اسلام کے اندر چاند دیکھ کر دعا کرنے کو ثواب قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ ممکن ہے اس کی کئی علتیں ہوں، اس میں سے آپ کے سامنے میں تین علتیں جو اہم بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ خدا کی مخلوقات کے درمیان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو خدا کی معرفت کے لیے بہترین وسیلہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چاند ہے، وہ قمر ہے، وہ ہلال ہے۔ اولیاء کرام کے لیے چاند بہترین معرفت کی دلیل ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے فرمایا سورہ انعام میں آیت نمبر 77، فلما رعى القمر بازغا قال هذا ربي، جب ابراہیم نے چاند کو آسمان کے افق پر نمودار ہوتے ہوئے دیکھا تو ابراہیم نے فوراً کہا هذا ربي، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، مگر جب تھوڑی دیر کے بعد وہ چاند ماند پڑ گیا، اسے زوال طاری ہو گیا، فوراً ابراہیم نے کہا قال لئن لم يهدني ربي، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا لأكونن من القوم الضالين، تو میں ضرور بضرور گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاتا، یعنی میں گمراہ ہو جاتا۔ اس آیت کی روشنی میں ہمیں تین چیزیں معلوم۔ سب سے پہلی چیز وہ یہ کہ انسان اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خداوند عالم نے اپنی مخلوقات کے درمیان میں کچھ مخلوقات کو اس انداز میں خلق کیا ہے کہ جسے خداوند عالم نے اپنی آیت کو آیت کہا ہے۔ اس آیتوں میں سے ایک آیت چاند ہے، ہلال ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جو چاند دیکھ کر دعا کرنے کا فلسفہ بتلایا گیا ہے، اس ایک فلسفے کے اندر یہ فلسفہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اس چاند کو دیکھ کر خدا کی معرفت کو حاصل کرے، کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم نے چاند کو دیکھ کر خداوند عالم کو پہچانا کہ نہیں، وہ مخلوق، وہ چیز کہ جس کے اندر ایک عرصے تک بلندی ہو، عروج ہو اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کے اندر زوال نمودار ہو، پس وہ مخلوق، وہ چیز کہ جس کے اندر زوال ہو، وہ خدا کی ذات نہیں ہو سکتی۔ بس خدا کی ذات وہ ہے کہ جو زوال پذیر نہیں، یہ چاند زوال پذیر ہے۔ انسان ممکن ہے کہ رسول خدا نے یا ائمہ نے یا اولیاء کرام نے چاند دیکھ کر جو دعا کی ہے اس کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو مستحب ہے، اس وجہ سے کہ بندگان خدا ہر مہینے یہ تجدید کریں کہ اس کا خدا کون ہے، اس کا رب کون ہے، معبود حقیقی کون ہے، یعنی معبود حقیقی وہ ہے کہ جو زوال پذیر نہیں۔ چاند زوال پذیر ہے کہ جناب سید سجاد نے اپنے دعائے رؤیت ہلال کے اندر جس کلمے سے آغاز کیا رؤیت ہلال کا، دعائے رؤیت ہلال کے اندر سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ اے خدا کی مخلوق، بس یہاں سے معصوم اشارہ کر رہے ہیں کہ اے لوگوں کہ تم اس قمر کو، اس چاند کو، اس ہلال کو بڑی چیز سمجھ کر اپنا معبود سمجھتے ہو، یہ خدا کی ایک مخلوق ہے، لہذا یہ اسے تم خدا کی مخلوق حساب کرو کیونکہ یہ زوال پذیر ہے۔ دوسری چیز کہ جو اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ اس سورہ انعام کی آیت نمبر 77 سے پہلے خداوند عالم نے ایک آیت کا تذکرہ کیا، اس ایک آیت کے اندر بیان کیا کہ ہم نے اس ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت کو دکھلایا تاکہ یہ ابراہیم یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اس کے فوراً بعد جناب ابراہیم نے چاند کو دیکھا اور پھر اس کے بعد چاند کے زوال کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. بس معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان اہل یقین میں سے ہونا چاہتا ہے کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے اہل یقین میں سے قرار دیا, کس کے ذریعے سے قرار دیا؟ چاند کو دیکھ کر. چاند کو دیکھ کر خداوند عالم کی معرفت حضرت ابراہیم کو حاصل ہوئی, یہاں تک کہ یقین کی منزل پر فائز ہوئے. پس رؤیت ہلال در حقیقت فلسفہ ہے کہ انسان اگر اہل یقین میں سے ہونا چاہتا ہے, یقین کی منزل پر فائز ہونا چاہتا ہے, تو ضروری ہے کہ وہ رؤیت ہلال کرے اور رؤیت ہلال کے وقت خداوند عالم سے دعا کرے کہ اے خدا مجھے اہل یقین میں سے قرار دے. دوسرا نقطہ کہ جو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رؤیت ہلال کا کیا فلسفہ ہے کہ انسان کیوں رؤیت ہلال کرے, کیوں انسان چاند کو دیکھے, تاکہ گمراہی سے بچ جائے. کہ جس طرح سے حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ اے خدا اگر تو مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا. معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم گمراہوں میں سے قرار نہیں پائے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کی. بس ہمیں چاہیے کہ ہم چاند کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کریں تاکہ اللہ کے راستے پر آ جائیں اور شیطان کے راستے سے دور ہو جائیں, گمراہ نہ ہوں. تیسرا اور آخری نقطہ کہ جو مہم ہے وہ یہ کہ چاند کو دیکھنے کا فلسفہ ممکن ہے یہ بھی ہو کہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا صحیفہ سجادیہ کی رؤیت ہلال کی جو دعا ہے, جناب سید سجاد نے اس دعا کا جو آغاز کیا جس جملے سے, اس جملے میں چاند کو مخلوق خدا سے تعبیر کیا. اگر یہ مخلوق خدا خدا ہو جائے کہ جس طرح سے بعض امتوں نے اس چاند کو خدا کی طرح مانا, یعنی اس کی پرستش کی, اس کو دیوتا تصور کیا, یہاں پر جناب سید سجاد کا ارشاد بتلاتا ہے کہ جسے تم دیوتا سمجھتے ہو, جسے تم خدا سمجھتے ہو, جسے تم اپنا معبود سمجھتے ہو, وہ تمہارا معبود نہیں, وہ تمہارا دیوتا نہیں. درحقیقت یہ اس خدا وحدہ لا شریک کی مخلوقات کے درمیان میں سے ایک مخلوق ہے. ایک بڑی آیت ہے کہ جو نشانی ہے انسان کو خدا تک پہنچانے کی. وہ نقطہ اس رؤیت ہلال کی دعا سے یہ ہے کہ انسان شرک کے ظلم سے بچ جاتا ہے. جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے قرآن مجید کے اندر خداوند عالم نے اس جملے کو نقل کیا ہے, وہ یہ کہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ اے فرزند شرک ظلم عظیم ہے, لہذا انسان ہر مہینے کے چاند کو جب ملاحظہ کرتا ہے تو گویا خداوند عالم یا رسول گرامی آئمہ طاہرین اور اولیاء کرام کی جو یہ سیرت ہے یہ در حقیقت بندگان خدا کو شرک سے بچاتی ہے. اور شرک ظلم عظیم ہے, انسان ظالم ہونے سے بچ جاتا ہے. خداوند عالم ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. چاند کے دیکھنے کے کچھ فائدے ہیں, بلکہ میں یوں کہوں کہ چاند کے خود اپنے ذاتی فائدے ہیں اور ان ذاتی فائدوں کے اندر انسان کے لیے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور معنوی فائدے بھی ہیں. انسان جب چاند کو ملاحظہ کرتا ہے تو یہ تصور کرتا ہے کہ یہ خدا کی کیسی عظیم نشانی ہے کہ اس چاند کے ذریعے سے انسان بہت سی چیزوں کا فائدہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اٹھاتا ہے. اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ابھی تمام فائدوں کو بیان نہیں کروں گا. ظاہری طور پر جو اس کے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ہر کس و ناقص اگر تھوڑی سی توجہ کرے تو فوراً اس کے فائدوں تک پہنچ جائے گا. مثلاً چاند سے تاریک راتیں روشن ہو جاتی ہیں, اسی طرح سے وہ اشیاء کہ جو تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں اس کی ضیاء سے, اس کی روشنائی سے منور ہو جاتی ہیں. چاند کا طلوع ہونا اور غروب ہونا اور عروج و زوال در حقیقت مختلف اوقات کو وجود میں لے کر آتا ہے، کہ مثلا جسے ہم کہتے ہیں دن اور رات، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہفتہ، مہینہ، سال، یہاں تک کہ صدیاں. یہ اوقات کے اندر جو ترتیب اور نظم ہمیں نظر آتا ہے، در حقیقت اسی چاند کی بدولت ہے. یہ ظاہری فائدے ہیں، معنوی فائدے بھی اس کے لیے جا سکتے ہیں. اس ظاہری فائدے کو خداوند عالم نے کچھ اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 179 میں خداوند عالم یسألونک عن الاہلہ، وہ لوگ اے رسول تم سے سوال کرتے ہیں اس چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کا ہے، تو اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے ہیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت بتلانے کے کام آتا ہے. یہ ظاہری ترجمہ ہے، لیکن اگر ہم دقیق ہو جائیں تو ہمیں معلوم ہوگا مواقیت للناس یعنی انسان اگر اپنی زندگی کے اندر نظم کو وجود ملانا چاہتا ہے، ترتیب کو وجود ملانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر اوقات کاری سے کام لینا چاہتا ہے، منظم ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہلال کو ملاحظہ کرے، اور ملاحظہ کرنے کے بعد یہ توجہ کرے کہ یہ ہلال کس ترتیب سے عروج پر آتا ہے، کس ترتیب سے زوال پر جاتا ہے، کہ اس کے عروج اور زوال پر آنے کے ساتھ کچھ چیزیں نمودار ہوتی ہیں، کہ کبھی دن کی صورت میں آتا ہے، کبھی رات کی صورت میں آتا ہے، کبھی مہینے کی صورت میں آتا ہے، کبھی سال کی صورت میں. تو انسان کو چاہیے کہ اس چاند کی مانند ہو جائے، کہ ہر لحظہ انسان جو ہے ترقی کرے، اپنے زندگی کے اندر نظم کو اور ترتیب کو ملاحظہ رکھے، کہ جس طرح سے خداوند عالم نے اپنی اس آیت کو منظم قرار دیا ہے. ایک اور نقطہ کہ جو ضروری سمجھتا ہوں، اور آخری نقطہ کہ رؤیت ہلال